کے لیے ضروری پلیٹ فارم مہیا کیا۔ امام سجاد علیہ السلام ہمیشہ مجرم اموی حکمرانوں کی عداوت اور دشمنی کے زد میں رہے، اور انہوں نے اسلام کی اس گویا زبان کو خاموش کرنے کی کوششیں کیں۔ آخرکار اموی عامر ولید بن عبد الملک ابن مروان نے فیصلہ کیا کہ امام سجاد علیہ السلام کو ان کے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس طرح امام علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق 12 محرم الحرام اور دوسری روایت کے مطابق 25 محرم الحرام سن 94 ہجری قمری میں ایک سازش کے ذریعے سے زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔
دین احمد کی قسم، حق کا ولی ہے سجاد۔ دین احمد کی قسم، حق کا ولی ہے سجاد۔ آیت حق ہے، امام ازلی ہے سجاد۔ ساتھ تیرے نہیں زنجیر کی جھنکار ہے یہ، ساتھ تیرے نہیں زنجیر کی جھنکار ہے یہ۔ قسمت دین تیرے ساتھ چلی ہے سجاد، جس کے ہر لفظ نے دنیا کو اجالا بخشا، جس کے ہر لفظ نے دنیا کو اجالا بخشا۔ تیرے خطبات کی وہ شمع جلی ہے سجاد، کر کے ثابت یہ زمانے کو دکھایا تو نے، کر کے ثابت یہ زمانے کو دکھایا تو نے۔ ذلت زیست سے تو موت بھلی ہے سجاد، ہر نشاں پاؤں کا اسلام کی تصویر بنا، ہر نشاں پاؤں کا اسلام کی تصویر بنا۔ تیرے چلنے میں وہی شان علی ہے سجاد، صبر کے چہرے پہ جو آب نظر آتا ہے، صبر کے چہرے پہ جو آب نظر آتا ہے، یہ تیرے صبر کی ہی دریا دلی ہے سجاد۔ پھوٹ کر چھالوں نے قدموں کو جہاں چوما ہے، پھوٹ کر چھالوں نے قدموں کو جہاں چوما ہے، میری آنکھوں میں وہ پرخار گلی ہے سجاد۔ عزم حیدر کی قسم، مقصد شبیر کی شاخ، عزم حیدر کی قسم، مقصد شبیر کی شاخ، خون سے آپ ہی کے پھولی پھلی ہے سجاد۔ پڑھ کے جب ناد علی خود کو کیا دم میں نے، پڑھ کے جب ناد علی خود کو کیا دم میں نے، میرے سر آئی بلا آ کے ٹلی ہے سجاد۔ دہر میں غیرت اسلام بچانے کے لیے، دہر میں غیرت اسلام بچانے کے لیے، بیردا زینب دلگیر چلی ہے سجاد۔ آبرو ہی نہیں ہر فرد عقیدت سے جھکا، آبرو ہی نہیں ہر فرد عقیدت سے جھکا، جب سرے بزم تیری بات چلی ہے سجاد۔
مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم۔
لوگوں یہ تماشا نہیں، تماشا نہیں،
لوگوں یہ تماشا نہیں،
لوگوں یہ تماشا نہیں، اس رونے پہ ہنسنا نہیں۔
مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم،
لوگوں یہ تماشا نہیں، اس رونے پہ ہنسنا نہیں۔
مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم۔
کیا ملتا ہے ماتم میں، کس طرح بتائیں، مظلوم کو روتے ہیں مظلوم جہاں میں،
مظلوم مظلوم جہاں میں
پتھر نہیں سینے میں
پتھر نہیں سینے میں
پتھر نہیں سینے میں دل ہے تو یہ ماتم
مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم
گھر فاطمہ زہرا کا کس کے ہنسے اجڑا جب ہوگی قیامت تو یوں آئیں گی زہرا ہاتھ میں دو بازو
ایک ہاتھ میں دو بازو
ایک ہاتھ میں دو بازو ایک ہاتھ میں پرچم
مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم
جب پیارے محمد سے میں پیار کروں گا پھر اس کے نواسے کا ماتم بھی کروں گا
اس کے نواسے کا ماتم بھی کروں گا
جس گھر میں محمد ہے
جس گھر
جس گھر میں محمد ہے اس گھر کا یہ ماتم
مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم
لوگوں نبی زادی کا بازاروں میں آنا درباروں میں لانا
آیا کے رسی میں درباروں میں لانا
اس بات پہ روتے ہیں
اس بات پہ روتے ہیں
اس بات پہ روتے ہیں اس درد کا ماتم
مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم
لوگوں یہ تماشا نہیں اس رونے پہ ہنسنا نہیں
مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم
کیا ملتا ہے ماتم میں کس طرح بتائیں مظلوم کو روتے ہیں مظلوم جہاں میں
مظلوم کو روتے ہیں مظلوم جہاں میں
پتھر نہیں سینے میں پتھر نہیں سینے میں دل ہے تو یہ ماتم
مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین اہم مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، حسب معمول پروگرام میں پہلے ایرانی اخبارات کا جائزہ لیتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں روزنامہ کیہان کی بعض اہم سرخیوں سے. فاقہ کشی کے ذریعے غزہ والوں کا قتل عام، اسلامی دنیا کو محاصرہ توڑنا چاہیے، ایک رپورٹ. رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر علی لاری جانی کی روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات، مختلف مسائل پر تبادلہ خیال. 12 روزہ مسلط کردہ جنگ میں رہبر انقلاب اسلامی کی رہنمائی بے مثال تھی، میجر جنرل سید عبد الرحیم موسوی. اور ایران کے فیصلہ کن رد عمل کا سایہ اسرائیل پر منڈلا رہا ہے، صہیونی اخبار اسرائیل ہیوم. اور اب روزنامہ جامع جم کی بعض اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اسرائیل ایران کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کے قابل نہیں، ایران میں بغاوت ایک نہ ختم ہونے والا وہم ہے. معروف ممتاز ایرانی مورخ خسرو معتضد. پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ملکی مسائل کے حل کے لیے عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ سمیت تمام اداروں کے درمیان تعاون پر زور دیا ہے. امریکہ کے ساتھ ہماری بات چیت کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی. انسانی امداد کے 25 ٹرک شمالی غزہ پٹی پہنچ گئے، ورلڈ فوڈ پروگرام کا اعلان. اور غزہ کے شہداء کی تعداد 59,000 سے تجاوز کر گئی، غزہ کی وزارت صحت کا اعلان. اور سامعین، اب پاکستان کے اخبارات کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ ہیں روزنامہ جنگ کی بعض اہم سرخیاں. ایف آئی اے کی جدید خطوط پر تنظیم نو کا فیصلہ، وزیر داخلہ نے پلان طلب کر لیا. عالمی بینک کی پاکستان میں توانائی کے شعبے سے متعلق رپورٹ جاری. یورپ آنے والے غیر قانونی تارکین وطن یا تو جیل جائیں گے یا واپس اپنے ملک، یونان امیگریشن وزیر. پشاور ہائی کورٹ، شاندانہ گلزار کی درخواست پر ایس ایچ او بڈھ بیر 23 جولائی کو طلب. وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب کا رابطہ، سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس. مخصوص نشستوں پر حلف برداری کا معاملہ، اسپیکر کے پی اسمبلی نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا. اور سندھ ہائی کورٹ، شہری کا کراچی کے بجائے جدہ پہنچنے کا معاملہ، ایئر لائن اور ایف آئی اے امیگریشن حکام کو نوٹس. اور سامعین، اب روزنامہ جسارت کی بعض اہم سرخیاں. عافیہ صدیقی کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیراعظم اور وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا نوٹس. طبقاتی نظام تعلیم کی وجہ سے پاکستان ترقی کی دوڑ میں اقوام عالم کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا، حافظ نعیم الرحمان. اسرائیلی فوج میں خودکشیوں کا بڑھتا ہوا رجحان، 2 ہفتوں میں 5 اہلکار زندگی کا خاتمہ کر چکے. مخصوص نشستوں پر گورنر ہاؤس میں حلف برداری، وزیر اعلی کے پی عدالت پہنچ گئے. عالمی تقاضوں کے پیش نظر پاکستانی پاسپورٹ میں بڑی تبدیلی کا فیصلہ. اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نیو یارک پہنچ گئے. سمن روزنامہ جسارت نے ایک کالم لکھا ہے جس کا عنوان ہے پاک ترک دفاعی ٹیکنالوجی شراکت داری کا فیصلہ. کالم نگار ضیاء الحق سرحدی لکھتے ہیں، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان نہ صرف تاریخی تعلقات ہیں بلکہ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی میدان میں بھی ایک مضبوط رشتہ قائم ہے. ترکیہ اور پاکستان کے رہنماؤں کے درمیان تعلقات ہمیشہ ہی خوشگوار رہے ہیں. پاکستان کو تسلیم کرنے والے ممالک میں ترکی صف اول میں شامل تھا. جب دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کا قیام عمل میں آیا تو ترک سفیر کی اسناد وصول کرتے ہوئے قائد اعظم نے دونوں ممالک کے مابین موجود روحانی، جذباتی اور تہذیبی رشتوں کا بالخصوص ذکر کیا۔ ترکی دنیا اسلام کا واحد ملک ہے جس سے ہمارے انتہائی گہرے مراسم گزشتہ 70 برس سے تسلسل سے قائم ہیں۔ ترکی اور پاکستان میں دوستی کا باضابطہ معاہدہ 1951 اور باہمی تعاون کا معاہدہ 1954 میں وجود میں آیا، جس کے الفاظ کچھ یوں تھے: ترکی اور پاکستان کے درمیان دوستی کے جذبے کے ساتھ طے پایا ہے کہ سیاسی، ثقافتی اور معاشی دائروں کے اندر اور اس کے ساتھ امن اور تحفظ کی خاطر ہم زیادہ سے زیادہ دوستانہ تعاون حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان مذہب اور ثقافت کی ایک سنہری تشکیل موجود ہے جو وقت کے ساتھ مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ کالم نگار مزید لکھتے ہیں کہ پاکستان اور ترکیہ کے تصویراتی تعلقات ہمیشہ سے مستحکم رہے ہیں۔ ان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان ترکی اعلی سطح تصویراتی تعاون کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا، جو دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا اہم پلیٹ فارم ہے۔ گزشتہ روز پاکستان اور ترکیہ نے باہمی تجارت کو 5 ارب ڈالر تک بڑھانے، فضائی دفاعی ٹیکنالوجی میں تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلے دونوں ملکوں کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں کیے گئے۔ اور سامعین، اب ہندوستانی اخبارات اور پہلے روزنامہ انقلاب کی بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ کانوڑ یاترا میں تشدد کرنے والوں کے پوسٹر لگانے کی دھمکی۔ میرٹھ میں کانوڑ یاتریوں پر وزیر اعلی یوگی نے پھول برسائے، کہا سوشل میڈیا کے ذریعے کانوڑ یاترا کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ سرکار کو ایوان پارلیمان میں جواب دہی کا سامنا۔ روایتی مذہبی رسومات میں حکومتی مداخلت نامناسب، الہ آباد ہائی کورٹ۔ جاپان ہاؤس الیکشن، وزیر اعظم اشیبا کی پارٹی کے اتحاد کو ایوان بالا میں شکست۔ اسرائیل نے فلسطینی شہریوں کو غزہ سے نکالنے کے لیے امریکہ سے مدد مانگی ہے، رپورٹ۔ بھوک کی شدت سے گزشتہ 24 گھنٹے میں 19 فلسطینی جاں بحق۔ یو این نمائندہ فرانچسکا البانیزے اسرائیل پر برہم۔ اور غزہ میں نسل کشی پر اسرائیل پر پابندیوں کے بین الاقوامی معاہدے پر حماس کا خیر مقدم۔ سامعین، اب اخبار انقلاب کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے مانسون اجلاس کے آغاز پر چند باتیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ اس بات کو بھول جائیے کہ پارلیمنٹ کے ایک دن کے اجلاس پر کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ بھی بھول جائیے کہ کس طرح ملک کے گوشے گوشے سے عوامی نمائندے اپنی تمام مصروفیات، حتیٰ کہ بیماری آزاری کو بالائے طاق رکھ کر پارلیمنٹ کی حاضری کو فوقیت دیتے ہیں۔ زیادہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ پارلیمانی اجلاس کا ایک ایک دن اور ایک ایک گھنٹہ اس لیے قیمتی ہوتا ہے کہ وہاں عوامی مسائل اور ان کے ممکنہ حل پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے لوک سبھا یا راجیہ سبھا میں گونجنے والی آواز عوام کی آواز ہوتی ہے، جس کی سماعت ہر رکن پارلیمان کا فرض عین ہے۔ یہ آواز مخالف پارٹیوں کی آوازوں یا ان کے شور و شغب میں کھو جاتی ہے تو جمہوریت شرمسار ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ ادھر ایک عرصے سے کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے نمائندے جمہوریت کو احساس فخر سے ہمکنار کرنے کے لیے ایوان میں جمع ہوتے ہیں یا اسے شرمسار کرنے کے لیے۔ شور و غل میں کان پڑی آواز سنائی نہ دینا، ہم صحیح اور تم غلط کی ضد، الزام تراشی، بہتان ترازی، ماضی کے واقعات میں حال کے واقعات کا جواز تلاش کرنا، ایک دوسرے کی نہ سننا اور ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا، آپسی سمجھ بوجھ کا فقدان ہونا اور تال میل کا تقریباً مفقود ہو جانا جیسے رجحانات سے پارلیمانی جمہوریت کی روح فنا ہو رہی ہے۔ جبکہ جمہوریت تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ نہایت سنجیدگی اور اہمیت کے ساتھ ایک ایک معاملے اور مسئلے پر گفتگو ہو اور یا تو قائل کیا جائے یا قائل ہوا جائے۔ اخبار لکھتا ہے کہ اس میں مخالفین اور موافقین کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور یہ سب کسی دوسرے جہاں کی باتیں نہیں، اسی لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں ایک دوسرے کا اتنا سمان ہوا کرتا تھا اور جمہوریت کو پھلنے پھولنے کا اتنا موقع دیا جاتا تھا کہ جس کی نظیر ملک کا اہم اثاثہ ہے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ یو ٹیوب پر ایک ویڈیو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے جس میں لالو پرساد یادو تقریر کر رہے ہیں۔ ایوان میں اس وقت کے وزیر اعظم واجپئی تشریف فرما ہیں۔ لالو واجپئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مہودے، آپ نے یہ بات فخریہ انداز میں بتائی کہ جواہر لال نہرو نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ایک دن ملک کے وزیر اعظم بنیں گے، تو مہودے انہوں نے ایک بار وزیر اعظم بننے کے لیے کہا تھا، آپ دو بار بن گئے، اب تو کرسی چھوڑیے۔ آپ نے نہ دیکھا ہو تو یہ ویڈیو دیکھیے کہ اب تو کرسی چھوڑیے کے جملے پر کس طرح پورا ایوان قہقہ زن تھا۔ سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے۔
محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم ثقت الاسلام شیخ کلینی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین عالم تشیع کے بزرگ علماء دین کے تعارف پر مبنی پروگرام درخشاں ستارے کی گزشتہ کڑی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ تیسری صدی ہجری کے بزرگ اور ممتاز شیعہ عالم دین جناب شیخ کلینی علیہ الرحمہ تھے، جو تشیع اور اہل سنت دونوں فرقوں کے نزدیک فتویٰ دینے میں قابل وثوق اور اعتماد سمجھے جاتے تھے، اور اسی لیے وہ ایسے پہلے مسلمان دانشور ہیں جو ثقت الاسلام کے لقب سے مشہور ہوئے۔ شیخ کلینی فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے اور حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے چار نائب خاص، جنہیں نواب اربا کہا جاتا ہے، کہ معاصر تھے، لیکن نائبین کی سماجی پابندیوں کے باعث تشیع کی ثقافتی اور علمی ذمہ داری شیخ کلینی کے کاندھے پر تھی، جو کھلم کھلا طریقے سے شیعہ امامیہ مسلک کی ترویج اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور ان کی تعلیمات کی نشر و اشاعت بہتر طریقے سے کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اہل علم اور حدیث شناس گھرانے میں پرورش پائی تھی۔ ثقت الاسلام شیخ کلینی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور اپنے ماموں، جو اپنے دور کے ممتاز اور بزرگ علماء میں شمار ہوتے تھے، سے حاصل کرنے کے بعد رائے، قوم، کوفہ اور اس کے بعد بغداد کا سفر کیا تاکہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے بحر بیکرہ میں ڈوب کر علم کے موتیوں سے بہرہ مند ہوں۔ شیخ کلینی اپنے دور میں دین کی مخالفت اور کجروی سے متعلق مختلف فرقوں کی کوششوں کو دیکھ رہے تھے اور اپنے دور کی صورتحال اور مشکلات کو خوب درک کر رہے تھے، لہذا انہوں نے حضرات اہل بیت معصوم علیہ السلام کے اقوال کو انحراف و تحریف سے بچانے کو ترجیح دی اور اس میدان میں اپنی پوری عمر صرف کر دی۔ شیخ کلینی نے اپنی بابرکت زندگی میں متعدد اور اہم کتابیں تالیف کی ہیں، جن میں الرجال، الرد علی القرامطہ، رسائل الامہ علیہ السلام، تعبیر الرویا اور اہل بیت علیہ السلام کی مدح میں ایک شعری دیوان شامل ہیں، لیکن شیخ کلینی کی سب سے اہم کتاب الکافی ہے، جو انہوں نے 20 برسوں میں تالیف کی ہے۔ کتاب کافی حدیث کی چار معتبر کتابوں میں سے ایک اور شیعہ فقہ کا منبع و ماخذ شمار ہوتی ہے۔ کتاب کافی صرف شیخ کلینی کی ہی سب سے اعلیٰ اور اہم کتاب نہیں ہے بلکہ حدیث میں اس سے زیادہ معتبر کوئی کتاب تالیف نہیں ہوئی ہے۔ یہ کتاب تقریباً 11 صدیوں سے محدثین اور فقہا اور شرعی احکام کے استنباط کے واسطے عظیم شیعہ مجتہدین کے لیے مرجع اور مستند کتاب ہے۔ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے کتاب کافی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے 16,000 احادیث نقل کی ہیں۔ یہ کتاب 3 حصوں میں تقسیم ہے، اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی۔ اصول کافی اعتقادی اور اخلاقی موضوعات پر مشتمل اور 8 حصوں میں ترتیب دی گئی ہے۔ مرحوم شیخ کلینی نے اصول کافی میں ابتدا میں باریک بینی اور منطقی لحاظ سے اسلامی احکام کی شناخت میں عقل کی اہمیت اور اس کے مقام و منزلت کے بارے میں متعدد روایات سے استدلال پیش کیا ہے۔ اس کے بعد حصول علم کی فضیلت اور آداب تعلیم کے بارے میں گفتگو کی ہے تاکہ عقیدتی معیارات کے اثبات میں علم و معرفت کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے۔ ثقت الاسلام شیخ کلینی نے اہم ترین اعتقادی اصل و بنیاد توحید اور معرفت خدا کا موضوع اٹھایا ہے اور پھر کتاب الحجہ میں نبوت اور امامت کے بارے میں حدیثیں ذکر کی ہیں۔ کتاب اصول کافی کا دوسرا حصہ تواضع، بردباری، قناعت، غیبت، دعا کی فضیلت اور آداب معاشرت جیسے اخلاقی و تربیتی مسائل سے مختص ہے۔ کتاب اصول کافی کا یہ حصہ بہت ہی دلچسپ، مختلف نوعیت کا حامل اور سب کے لیے لائق استفادہ ہے۔ کتاب کافی کا دوسرا حصہ یعنی فروع کافی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جیسے فقہی احکام و مسائل سے مختص ہے اور عام طور سے فقہا اور مجتہدین روایات سے استفادہ کرتے ہیں۔ کتاب کافی کا تیسرا حصہ روضۃ الکافی ہے جو 597 حدیثوں پر مشتمل ہے اور اس میں مختلف موضوعات من جملہ ام معصومین علیہ السلام کے خطبے، خطوط، مواعظ، داستانیں اور تاریخی مضامین موجود ہیں، اور انہیں مختلف موضوعات کے سبب اس کا نام روضہ یعنی باغ یا بوستان رکھا گیا ہے۔ کتاب کافی کے مؤلف شیخ کلینی نے نواب اربعا کا بھی کچھ دور دیکھا ہے اور ان کا زمانہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قریب تھا، اس لیے انہوں نے بہت کم واسطوں سے روایات نقل کی ہیں اور بعض روایات صرف 3 واسطوں سے نقل کی گئی ہیں، اور یہ مسئلہ کتاب کافی کے لیے قابل ذکر اہمیت کا حامل ہے۔ کتاب کافی میں مختصر اور ایسے برجستہ عنوانات کے ساتھ احادیث کی جمعوری کی گئی ہے کہ جس کے ہر حصے سے مضامین کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح ساری روایات من و ان نقل کی گئی ہیں، ان میں کسی طرح کے تصرف اور دخل سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ شیخ کلینی نے اپنی کتاب کافی میں واضح اور صحیح حدیث کو پہلے باب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد مبہم اور مجمل احادیث کو ذکر کیا ہے۔ کتاب کافی کے امتیازات میں سے ایک ہے کہ شیخ کلینی نے ہر حدیث میں سلسلہ سند کو امام معصوم تک پہنچایا ہے۔ مرحوم شیخ کلینی نے اپنی کتاب کافی میں ایسی احادیث جمع کرنے کی پوری کوشش کی ہے جو قرآن کریم کے آیات کے مخالف نہ ہوں۔ اکثر علماء تشیع کتاب کافی میں موجود تمام روایات کی صحت کے قائل ہیں، لیکن شیعہ علماء کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب کافی میں بعض احادیث و روایات کے بہت زیادہ ضعیف ہونے کو قبول کرتا ہے۔ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کافی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ وہ روایت معتبر اور صحیح ہے جو قرآن کے معیار پر پوری اترتی ہو، یعنی کتاب الہی کے مطابق ہو۔ عظیم شیعہ دانشور اور اہل تشیع کے بزرگ عالم دین علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کتاب کافی کے بارے میں لکھتے ہیں، کافی اہل تشیع کی عظیم ترین کتابوں میں شامل ہے اور ہمارے علماء نے دیگر تمام کتابوں سے زیادہ کتاب کافی سے استفادہ کیا ہے۔ ثقت الاسلام شیخ کلینی سن 328 ہجری قمری میں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ کے آغاز میں 70 برس کی عمر میں بغداد میں انتقال کر گئے۔ شیخ کلینی کی قبر بغداد کے قدیم پل کے قریب واقع علاقے باب الکوفہ میں ہے اور بہت سے مسلمان وہاں فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں۔ سامعین، اس پروگرام کے اختتام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے فرزند سے کہا، میرے نور نظر ہمیشہ عالموں اور دانشوروں کی بزم میں بیٹھا کرو اور ان کی باتوں کو غور سے سنا کرو، کیونکہ خداوند کریم مردہ ضمیر کو نور علم و حکمت سے نئی زندگی عطا کر دیتا ہے، جس طرح تیز اور طوفانی بارش ناقابل کاشت بنجر اور مردہ زمین کو زندہ اور قابل کاشت بنا دیتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، خبروں کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ یورپی ٹرائیکا نے جس معاہدے پر عمل نہیں کیا اس کی بنیاد پر اس کو کسی اقدام کا حق نہیں۔ اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور یورپی یونین کے نام ایران کے وزیر خارجہ کا مکتوب۔ اپنے پاکستانی ہم منصب کے ساتھ ایران کے وزیر داخلہ کی ٹیلیفونی گفتگو۔ پاکستان میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ، ہر قسم کے تعاون اور مدد کے لیے آمادگی کا اعلان۔
ہندوستان کو پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کا ہنگامہ خیز آغاز سب سے پہلے پہلگام دہشت گردانہ حملے اور آپریشن سیندور پر بحث کرائی جائے، اور غزہ میں صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم اور فلسطینیوں کی مظلومانہ نسل کشی پر خاموشی امت اسلامیہ کے لیے باعث شرم ہے، یمن کے عوامی رہنما الحوثی کا خطاب۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور یورپی یونین کے نام خط میں واضح کیا ہے کہ یورپی ٹرائیکا نے جامع ایٹمی معاہدے کی کبھی پابندی نہیں کی ہے، بنابری اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا سہارا لے کر وہ کوئی اقدام کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا کے ایکس پیج پر اطلاع دی ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، سلامتی کونسل کے چیئرمین اور یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی انچارج کے نام ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو جے سی پی او اے کے تحت اس نے بیک میکانزم فعال کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود کبھی اس معاہدے کی پابندی نہیں کی ہے۔ سید عباس عراقچی نے لکھا کہ یورپی ٹرائیکا نے نہ صرف یہ کہ جامع ایٹمی معاہدے کی پابندی نہیں کی، بلکہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکہ اور صہیونی حکومت کے حملوں کی حمایت بھی کی ہے، جو اس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یورپی ٹرائیکا میں شامل ممالک نے جے سی پی او اے کی مسلسل خلاف ورزی کر کے معاہدے میں اپنی رکنیت پر سوالیہ نشان لگا چکے ہیں، بنابراین انہیں اس معاہدے کے تحت سلامتی کونسل کی منسوخ شدہ قراردادوں کو بحال کرنے کا قانونی حق نہیں ہے۔ سید عباس عراقچی نے واضح کیا کہ 2018 میں امریکہ کے اس معاہدے سے نکل جانے کے بعد ایران نے جے سی پی او اے کے طے کردہ طریقہ کار کے مطابق قانونی مراحل پورے کیے جانے، اس کے معاہدے کی دفعہ 36 پر عمل کرتے ہوئے تدریجی طور پر وہ جوابی اقدامات انجام دیے جس کو خود معاہدے میں اس کو حق دیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے لکھا ہے کہ یورپی ٹرائیکا کو اپنی 20 اگست 2020 کی اس تجویز پر عمل کرنا چاہیے کہ ہر اس اقدام سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جس سے سلامتی کونسل میں اختلافات کو ہوا ملے اور اس کی کارکردگی پر منفی اثرات مرتب ہوں۔ پاکستانی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ نے پاکستانی وزیر داخلہ کو ٹیلی فون کر کے پاکستان میں حالیہ سیلاب میں ہونے والے نقصان پر افسوس اور پاکستانی عوام اور حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی وزارت داخلہ کے تعلقات عامہ کی رپورٹ کے مطابق سید محسن نقوی نے اسکندر مومنی سے ٹیلی فونی گفتگو میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایتوں کی قدردانی کی ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ نے پاکستان میں حالیہ بارشوں، سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں اور متعدد افراد کے جان کی بازی ہارنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی کہ مشکل کی اس گھڑی میں ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور سیلاب سے متاثرہ افراد کو ہر طرح کی امداد پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی وزارت داخلہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے وزراء نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے دورے پاکستان کے ایجنڈے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے اسمبلی میں سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے 11 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ بیلٹ باکس میں بند ہو گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے ہونے والے الیکشن کے لیے کے پی اسمبلی کے جرگا ہال کو الیکشن روم بنا دیا گیا تھا اور سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کا مانسون سیشن ہنگامہ خیز انداز میں شروع ہوا۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے پہلے ہی دن ایوان بالا راجیہ سبھا میں کانگریس پارٹی نے پہلگام دہشت گردانہ حملے اور آپریشن سیندور پر بحث کے لیے تحریک التوا کا نوٹس دے دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں یہ نوٹس رینوکا چودھری نے دیا، جنہوں نے کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملہ اندرونی سلامتی میں سنگین کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے، اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے۔ راجیہ سبھا میں کانگریس پارٹی کے ہی رکن رندیپ سرجیوالا نے مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں سب سے پہلے پہلگام دہشت گردانہ حملے اور آپریشن سندور پر بحث ہونی چاہیے۔ دوسری جانب پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں اسپیکر اوم برلا نے ارکان پارلیمان سے اپیل کی ہے کہ ایوان میں شور و غل اور ہلڑ ہنگامے سے پرہیز کرتے ہوئے تعمیری اور صحت مند جمہوری انداز میں بحث کریں۔ ہندوستان میں سپریم کورٹ نے سیاسی تنازعات میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کے سے کام لیے جانے پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے ای ڈی سے جڑے دو معاملات کی سماعت کے دوران یہ سخت ریمارکس دیے ہیں کہ سیاسی لڑائیوں میں ای ڈی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے چیف جسٹس بی آر گوگوئی نے کرناٹک کے وزیر اعلی سدارامیا کی اہلیہ بی ایم پاروتی کو راحت ملنے کے خلاف اپیل اور وکیلوں کو بھیجے گئے ای ڈی سمن کے معاملے کی سماعت کے دوران یہ سوال کیا کہ کیا سیاسی لڑائیوں میں ای ڈی کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کو ای ڈی کے حوالے سے سخت تبصرے پر مجبور نہ کیا جائے۔ بامبے ہائی کورٹ نے ممبئی ٹرین بم دھماکہ مقدمے میں تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے پانچ ملزمین کی پھانسی کی سزا غیر قانونی اور سات ملزمین کی عمر قید کی سزا کل عدم قرار دے دی۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق بامبے ہائی کورٹ نے لوکل ٹرین بم دھماکہ کیس میں نچلی عدالت کے فیصلے ملزمین کے حق میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بامبے ہائی کورٹ نے ملزمین کے اقبالی بیان کو خارج کر دیا اور سرکاری گواہوں کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت میں پانچ ملزمین کی پھانسی اور سات کی عمر قید کی سزا کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے حکم دیا ہے کہ اگر ملزمین کے خلاف کوئی اور کیس نہیں ہے تو انہیں فوراً رہا کیا جائے۔ قابل ذکر ہے کہ ممبئی کی مکوکا کی خصوصی عدالت نے ممبئی لوکل ٹرین میں دھماکے کے مقدمے میں پانچ ملزمین کو پھانسی اور سات کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ واضح رہے کہ 11 جولائی 2006 کو ممبئی کے لوکل ٹرین میں بم کے سات دھماکے ہوئے تھے، جن میں 189 افراد ہلاک اور 827 زخمی ہوئے تھے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے رہنما عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں پر جو گزر رہا ہے وہ ایک حقیقی انسانی المیہ ہے، اور غزہ کے عوام پر مظالم کے توڑے جانے والے پہاڑ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا سنجیدہ خطرہ ہیں۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے رہنما عبد الملک بدر الدین الحوثی نے آسمان ولایت و امامت کے چوتھے درشنا ستارے فرزند رسول حضرت امام زین العابدین السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں بھوک سے چھوٹے بچوں کی ہونے والی شہادت کے المناک مناظر سب سے بڑھ کر تمام عرب قوموں اور پھر سارے مسلمانوں کے لیے شرمناک اور ان کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ یمنی عوام نے جب سے غزہ کے خلاف جارحیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے فلسطینی عوام کی حمایت میں اپنے دو ٹوک موقع پر تاکید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن نے غزہ کے عوام کی حمایت میں مقبوضہ فلسطین پر مسلسل حملے کیے، جبکہ فلسطینیوں کی حمایت کرنے پر یمن کو ہزاروں بار جارحیت کا نشانہ بنایا گیا اور اس کا محاصرہ مزید تنگ تر کر دیا گیا۔ عبد الملک حوثی نے کہا کہ یمنی عوام غزہ کی حمایت میں فوجی اور سماجی شعبوں سمیت تمام شعبوں میں اپنی کاروائیاں جاری رکھیں گے اور فلسطینیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ غزہ میں مظلوم فلسطینی عوام کے قتل عام اور وحشیانہ نسل کشی میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر صہیونی جارحیت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 134 فلسطینی شہید اور 1155 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ انسان دوستانہ امداد حاصل کرنے کی کوشش کے دوران 99 فلسطینی شہید اور 650 دیگر زخمی ہوئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ انسان دوستانہ امداد حاصل کرنے کی کوششوں میں اب تک 1021 فلسطینی شہید اور 6511 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 18 مارچ 2025 سے اب تک 8196 فلسطینی شہید اور 30094 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ اسی طرح غزہ کی وزارت صحت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت میں اب تک مجموعی طور پر 59029 فلسطینی شہید اور 142135 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کے خلاف گولہ باری اور فضائی حملوں کا سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ اس علاقے میں بھوک مری بڑھتی جا رہی ہے اور بھوک سے شہید ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اس علاقے میں انسانی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ غزہ میں بھوک مری بڑھتی ہی جا رہی ہے، بھوک سے شہید ہونے والوں کی تعداد میں بھی بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس درمیان غزہ کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھوک کی شدت سے شیرخوار بچوں کی شہادت کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے اور صرف گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 3 شیرخوار بچے بھوک مری کا شکار ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی خوراک کے پروگرام نے اپنے قافلے پر چیک پوسٹ پار کرتے وقت حملہ ہونے کی خبر دی ہے، جبکہ امداد رسانی کے مراکز بھی بدستور صہیونی جارحیت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ترکیہ، اردن، عراق اور لیبیا سمیت افریقہ اور مغربی ایشیا کے متعدد ممالک میں غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے ہوئے ہیں۔ عرب جنرل ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق یہ مظاہرے غزہ کے باشندوں کی نسل کشی اور بھوک کے سلسلے میں عرب حکومتوں کی کوتاہی، منفی رویے اور صہیونی حکومت کے ساتھ ان کی ساز باز کے خلاف نفرت کے زیر عنوان کیے گئے۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں اسرائیلی ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے اور دنیا تماشائی بنی بیٹھی ہے کہ زیر عنوان مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین نے امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ کیا۔ استنبول میں بھی صہیونی حکومت کے قونصل خانے کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے اسرائیل کے ہاتھوں غزہ کے عوام کی نسل کشی کی مذمت کی۔ اردن میں غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت اور فلسطین میں صہیونی حکومت کے مظالم کے خلاف بھی مظاہرہ کیا گیا۔ عراق اور لیبیا میں بھی ہزاروں افراد نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں سڑکوں پر نکل کر مظاہرہ کیا۔ انہوں نے صہیونی حکومت کی جارحیت اور غزہ پٹی کا محاصرہ ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ یہ مظاہرے ایسی حالت میں ہوئے ہیں کہ جب انسانی حقوق کی تنظیموں نے غزہ میں انسانی المیہ کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں قحط اور انسانی المیہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ تل ابیب فوری جنگ بندی پر مبنی عالمی برادری کے مطالبے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کو نظر انداز کرتے ہوئے غزہ کے باشندوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ بیلجیم کے بادشاہ نے غزہ کی بحرانی صورتحال پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس انسانی المیہ سے نمٹنے میں یورپ کی جانب سے مؤثر کردار ادا کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پولیٹیکو جریدے کی رپورٹ کے مطابق بیلجیم کے بادشاہ نے کہا ہے کہ یورپ کو غزہ کے بحران کے سلسلے میں اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے اور غزہ کی جاری موجودہ صورتحال انسانیت کے لیے باعث شرم ہے۔ بیلجیم کی حکومت کے سربراہ نے اس بیان کا اعلان گزشتہ رات اور اس ملک کے قومی دن کی تعطیلات سے قبل کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیلجیم غزہ کے بحران کے فوری طور پر خاتمے کی ضرورت کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے مطالبے کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایک عراقی سیکورٹی ذریعے نے خبر دی ہے کہ عراق کی عوامی رضاکار فورس نے سعودی عرب کی سرحد پر دہشت گرد گروہ داعش کے عناصر کی نقل و حرکت کے بعد حفاظتی اقدامات شدید کر دیے ہیں۔ المبار صوبے کے ایک سیکورٹی ذریعے نے بتایا ہے کہ عوامی رضاکار فورس نے صوبے کے مغربی علاقے میں سعودی عرب کے ساتھ ملحقہ سرحد پر حفاظتی اقدامات شدید کر دیے ہیں۔ اس ذریعے نے کہا ہے کہ عوامی رضاکار فورس نے سعودی عرب اور عراق کی سرحد پر واقع النخیب سے لے کر گزرگاہ ارار تک کے صحرائی علاقے میں غیر معمولی حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ عراقی سیکورٹی ذریعے نے مزید کہا کہ اقدامات دہشت گرد گروہ داعش سے وابستہ عناصر کی نقل و حرکت کی نگرانی کے لیے کیے گئے ہیں۔ دریاسنا صوبہ لمبار کے ایک اور سیکورٹی ذریعے نے کہا ہے کہ عوامی رضاکار فورس نے صوبہ صلاح الدین اور مغربی امبار میں واقع حدیثہ علاقے کے درمیانی صحرائی علاقوں میں پیشگی کاروائیاں کی اور ان علاقوں میں داعش کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، عالمی خبروں کے بعد اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں۔ اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر، خیریت سے ہوں۔ قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں۔ سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں۔ اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہیں خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انتہائی تعجب ہے اس شخص پر جو اس فانی دنیا کے لیے عمل کر رہا ہے لیکن دار بقا سے غافل ہے۔ آپ ایسے انسان کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ بہت تعجب کی بات ہے، یعنی یہ دنیا جو فنا ہو جائے گی اس کے لیے تو وہ عمل کر رہا ہے، لیکن وہ دنیا جو باقی رہے گی اور جہاں اس کو جانا ہے اس کے لیے وہ کوئی بھی عمل نہیں کر رہا ہے۔ سامعین، اسلامی تعلیمات میں والدین کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے اور ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ اسلامی تعلیمات میں بھی والدین کی خدمت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق والدین کی بات ماننا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ والدین کی خدمت کو عبادت سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے تو ایک اعتبار سے وہ عبادت انجام دے رہا ہے۔ والدین کی خدمت محض ایک اخلاقی تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ جو لوگ اس فریضے کو احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں، اچھے ڈھنگ سے انجام دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے مستحق ٹھہرتے ہیں، لیکن جو لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ضرور نقصان اٹھاتے ہیں۔ والدین کی حیات میں ان کی بے شمار برکتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی یہ برکات جاری رہتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں، اس دور میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے والدین کی خدمت کرنے میں آناکانی کرتے ہیں یا واقعاً ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔